الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رمضان میں جو بیانات کے سلسلے چل رہے ہیں اس میں کل آخری بیان ہوگا انشاءاللہ، یعنی انشاءاللہ کا تعلق آخری سے نہیں ہے، ہوگا سے ہے. پھر اس کے بعد عید کے بعد شاید میرا سفر ہو تو پھر جو ہے وہ بیانات کا سلسلہ کافی وقت تک رک جائے گا، تو اس لیے دو دن رہ گئے ہیں. جو بیان ہے خاص طور پہ اعتکاف والے ذرا غور سے سن لیں اور کچھ اسباق حاصل کر لیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ چل رہا تھا، اس میں بہت سارے پہلو اور بھی ہیں، ان پر روشنی ڈالنے کا وقت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس پیغمبر کا اللہ نے بہت اہتمام سے ذکر کیا ہے وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہیں. انبیاء تو درمیان میں اور بھی آئے ہیں، لیکن جن پیغمبروں کا اللہ نے بہت اہتمام سے ذکر کیا قرآن مجید میں وہ کون سے ہیں؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان. حضرت زکریا علیہ السلام بعد میں آئے ہیں. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی جو تاریخ شروع ہوتی ہے، یہودیوں میں ان دونوں پیغمبروں کو بہت اہمیت حاصل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے فلسطین میں بیت المقدس میں یہودیوں کی بہت بڑی خلافت قائم کی تھی جو بہت عرصے چلی ہے اور جس پر اہل یہود کو آج بھی ناز ہے، اور اسی وراثت کی بحالی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے لیے سازشیں بھی کر رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کی تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا، بلکہ بنی اسرائیل خود کہتے تھے کہ آپ ہمیں اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم دیں تاکہ ہم ملک فتح کریں. تو ان نبی نے کہا کہ هل عسیتم ان کتب علیکم القتال ولا تقاتلوا، تم ابھی کہہ تو رہے ہو لیکن امید یہ ہے کہ جب اللہ جہاد کا حکم دے گا تو تم کرو گے نہیں، کہ تمہاری نالائقیاں مشہور ہیں. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، کہنے ہم پہ ظلم ہوا ہے، ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے بھائی. لیکن جب فرض ہو گیا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، جب فرض ہوا تو تھوڑے لوگ رہ گئے باقی سارے بھاگ گئے. اس لیے خود سے اپنے اوپر آزمائشیں نہ مانگا کرو، خود سے اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے. تو اس قوم کا واقعہ یہ ہوا کہ نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے جہاد فرض کر دیا ہے اور تم پر تالوت کو اللہ نے امیر بنایا ہے. تالوت کوئی تھے بنی اسرائیل میں تالوت نام کے، تو ان کو اللہ نے تم پر امیر بنایا ہے. قالوا انا یکون له الملک علینا، کہنے لگے یہ کیا بات ہے، یہ والا امیر ہمیں قبول نہیں ہے، یہ والا امیر ہمیں قبول بول لینا، بہت تو ہلکی ہو گئی یہ تراویح، اب تھوڑی تھکاوٹ ہوتی ہے اتنی. یہ والا امیر نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا بھائی؟ جو لوگ فسادی ہوتے ہیں نا، فسادی، ان کو ہر چیز پہ اعتراض ہوتا ہے. ہر مسجد میں بھی ہوتے ہیں ایسے، ہر دفتر میں بھی ہوتے ہیں، ہر مدرسے میں بھی ہوتے ہیں، ہر اسکول میں بھی ہوتے ہیں، ہر یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہیں، ہر ملک میں بھی ہوتے ہیں، ہر اسمبلی میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. کوئی بھی آرڈر دیا، شریف لوگ کہتے ہیں آنکھ بند کر کے مار لو، مان لو بھائی کس کا آرڈر ہے، امیر کا آرڈر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے. اور جو شرارتی ہوتا ہے وہ کیا کرے گا، نہیں کیوں، یہ کیوں بھائی، تمہاری جب فیلڈ نہیں ہے، تمہارا کام نہیں ہے تو اس میں ٹانگ مت اڑاؤ، جس کا کام ہے سر اس کو کرنے دو. یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ پنکھا یوں کیوں گھوم رہا ہے، یوں کیوں نہیں گھوم رہا ہے، جو جس کا کام ہے. اب آپ نے گھر میں پلمبر کو بلایا، اور وہ الیکٹریشین کے کام میں کیڑے نکالنے لگے تو میرا گلا بہت ہی بیٹھ گیا، دعا کرو کھل جائے، بالکل جو ہے نا آواز ہی نہیں نکل رہی ہے۔ تو ابھی امید ہے عید کا چاند نظر آ کے انشاءاللہ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب تک بولنا بند نہیں کریں گے تو یہ گلا رپورٹ ہی ہے، واللہ عالم۔ تو یہ جو ہے نا، اب گھر میں آپ نے الیکٹریشین کو بلایا، پلمبر کو بلایا، اور وہ الیکٹریشین کے کام میں کیڑے نکالنا شروع کرے، الیکٹریشین کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابھی بھائی تو پلمبر ہے، تجھے نل کا جوڑنے کے لیے بلایا ہے، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ جس نے بٹن لگایا ہے صحیح نہیں لگایا؟ تو یہ یاد رکھو، ایسے فسادیوں سے، اسی طرح علماء کے بیان میں بھی کیڑے نکالنے والے ہوتے ہیں۔ اچھی بھلی بات چل رہی ہے، کچھ نہ کچھ نکال دو۔ اب اتنے وضاحتی بیانات تو نہیں دیے جا سکتے نا، میرا وہ کلپ چلا ہے اس میں میں نے یہ بیان میں کہا کہ بھائی جو زنا سے بچنے کا اور برائی سے بچنے کا علاج محاسب و مراقبوں میں یا تبلیغ میں نہیں ہے، اس کا علاج نکاح میں ہے، اور یہ سوچ قوم لوط علیہ السلام کی ہے۔ اب وہ یہ جو میں نے بات کی نا، یہ سوچ قوم لوط کی ہے، وہ پچھلے بیان سے اگر کنیکٹ ہوگی تو وہ سمجھ میں آئے گی۔ شارٹ کلپ میں تو آدھی بات آتی ہے آدھی رہ جاتی ہے۔ اب اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا مطلب محاسبے مراقبے کرنا لوط علیہ السلام کی قوم کا کام ہے، تبلیغ میں نکلنا لوط علیہ السلام کی قوم کا کام ہے؟ ارے بھائی کامن سینس استعمال کرو کہ بیان کرنے والا اتنا بیوقوف تو نہیں ہے نا کہ وہ محاسب و مراقبوں کو قوم لوط کا کام کہہ رہا ہو، اللہ کے بندو، خود بھی تو تھوڑی سی سینس استعمال کرنی چاہیے۔ اور بیان کرنے والا اتنا بیوقوف بھی نہیں ہے کہ وہ خانقاہوں کے خلاف بولے یا تبلیغ کے خلاف بولے، وہ اتنی بڑی بات ممبر پہ بیٹھ کے کہے گا کہ تبلیغ والے غلط ہیں اور خانقاہ والے غلط ہیں؟ وہ اس بیان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، تھوڑی سی سینس استعمال کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ بیٹھ کے کیڑے نکالتے رہو گے تو نکلتے رہیں گے۔ وہ بیان کرنے والا یہ بتا رہا ہے کہ نکاح سے دور بھاگنا کس کی سوچ ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کی سوچ ہے۔ اور اللہ نے نکاح، یعنی جو برائیوں کا علاج ہے، جو نکاح نہ کرنے سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کا علاج کس میں رکھا ہے؟ نکاح میں رکھا ہے۔ باقی تبلیغ کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی اس سے، خانقاہوں میں محاسب و مراقبوں کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی۔ ایک صاحب نے یہ اعتراض کیا، اتنی کم عمری میں لوگوں کو شادی کی ترغیب دے رہے ہو، کیا کوئی مولوی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے کسی 14 یا 15 سال کے نوجوان کو؟ دیکھو یہ کیسا طنز مار رہے ہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 سال یا 14 سال میں لڑکے کی شادی کرو، تو کیا کوئی مولوی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے؟ تو بھائی بیٹی دینے کے اصول الگ ہیں اور کسی سے نکاح کرنے کے اصول الگ ہیں۔ جو بھی اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے اس کو شریعت نے پوری اجازت دی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ 15 یا 16 سال کا اس عورت کو، اس لڑکی کو، بیوی کو رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، یہ دینے کے اصول ہیں۔ اگر 15 سال کا نوجوان رکھ سکتا ہے تو یقیناً دینا چاہیے اس کو، یقیناً دینا چاہیے۔ یہی تو میں کہنا ہوں، یہی تو سمجھا رہا ہوں۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا تو 15 کیا 45 سال والے کو بھی نہیں دی جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے تو ان نوجوانوں کو ترغیب دی ہے جن کو رشتہ مل رہا ہو 14-15 سال کی عمر میں، نہیں مل رہا تو پھر تھوڑی ہم نے اسے کہا کہ نکاح کرو، جب مل ہی نہیں رہا تو کہاں سے کرے گا؟ تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کامن سینس کی، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو مجھ سے بہت لوگوں نے کہا اس پہ وضاحتی بیان دے، میں نے کہا پھر وضاحتی کا مطلب تو ہر بات پہ وضاحتی تو عجیب سا بن جائے گا، وہ تو پھر وہی ایک لطیفہ ہے نا۔ چلے چھوڑیں بات سے بات نکلے گی، یہ تو ایک اتفاق سے وضاحتی بیان آ گیا یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی واضح غلطی ہو کسی سے تو بدگمانی ہے۔ وہی جنید جمشید بیچارے کا جو حشر ہو گیا تھا، اس کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا، اب اس کا حل یہ کہ بھائی زبان لڑکھڑا گئی، غلطی ہے، سوری کر لے، اس نے سوری کر لی، بات ختم ہو گئی۔ اس کے پیچھے بندوق لے کے پڑے رہا، جنازے میں بھی معاف نہیں کیا اور اب تک معاف نہیں کیا اس کو۔ ایک بندہ پرسوں میرے پاس آیا اور کہنے لگا میرے علاقے میں ایک دیندار نمازی آدمی ہے، کہہ رہے جنید جمشید معاذ اللہ یہ تھا اور یہ تھا، اور اس کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ کہہ رہا میں تو اس کو گریبان سے پکڑ کے ٹھگائی لگانے لگا تھا، تو مرنے کے بعد بھی اس کو معاف نہیں کیا۔ تو کسی کی بات کا مطلب سمجھا کرو کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ۔ میں خود ان خانقاہوں سے نکل کے آیا ہوں، میں خانقاہوں کے خلاف بولوں گا تو میں اپنا کردار مشکوک کر رہا ہوں۔ میرا یہ نظریہ ہے کہ اس زمانے میں کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کیے بغیر اصلاح ممکن نہیں ہے۔ یہ جتنے نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں نا یہ سب اس لیے کہ ان کے کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق نہیں ہوتا، ان کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا، روحانی پیشوا نہیں ہوتا، یہ بے لگام اونٹ ہوتے ہیں، شتر بے مہار ہوتا ہے نا، بے لگام اونٹ جدھر منہ اٹھائے گا وہاں کو چرنا شروع کر دے گا۔ اصلاحی تعلق ہوتا ہے، کسی سلسلے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، کسی بزرگ سے بیعت ہوتا ہے، اور بزرگ بھی متبع سنت ہوں، روحانی والے نہیں ہوں، بزرگوں باقاعدہ متبع سنت ہوں، تو ان سے بیعت کی برکتیں ہوتی ہیں، ان سے اصلاحی تعلق کی برکتیں ہوتی ہیں۔ ہم اگر کسی بزرگ سے بیعت نہ ہوتے تو آج جو ہم سے ٹوٹا پھوٹا لگڑا لولا دین کا کام ہو رہا ہے یہ تھوڑی ہوتا۔ جن لوگوں کا کسی شیخ سے، کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق نہیں ہوتا، کسی متبع سنت سے اس کو روحانی پیشوا نہیں بناتے، وہ اگر علم حاصل کرتے ہیں، علم تو حاصل ہو جاتا ہے مگر اس علم سے تعمیری کام کم ہوتا ہے اور فسادی کام زیادہ ہوتا ہے۔ علم بہت بہت خطرناک چیز ہے اگر اس کو صحیح رخ نہ دیا جائے، کیونکہ عالم کے پاس نا سب کچھ، اس کو سب پتہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں لوگوں کی جو ہے نا تقدیروں کا اسٹیئرنگ ہوتا ہے، وہ ادھر کو بھی گھما سکتا ہے اور ادھر کو بھی گھما سکتا ہے۔ تو اگر یہ بزرگوں سے تعلق نہیں ہوتا، کوئی سرپرست نہیں ہوتا، کوئی بڑے نہیں ہوتے، کوئی بزرگ نہیں ہوتے جہاں جو ہے نا جن سے رہنمائی لے رہا ہو، تو وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بس فتنہ فساد، ایک نئی نئی یوٹیوب پہ کلپ بنا بنا کے لائے گا اور امت کو لڑوائے گا، جیسے کہ ہو رہا ہے ہر نئے دن کوئی نیا کلپ آیا ہوا ہوتا ہے کسی کا، کوئی آج نیا اٹھ کے آ گیا، اس نے نئی نیا فتنے کی بنیاد رکھ دی، وہ کہہ رہے میں نہ کسی کو نہیں مانتا، میں نہ اس کو نہیں مانتا ہوں، نہ میں اس کو مانتا ہوں، نہ میں اس کو مانتا ہوں، نہ میں اس کو مانتا ہوں، میں اپنے آپ کو مانتا ہوں، بس حوالے ہر ایک کے پاس ہیں، دلائل ہر ایک کے پاس ہیں، امت کیا ہو رہی ہے، ٹوٹ ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے، دین اسلام مشکوک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ان لوگوں کا کوئی سرپرست اور رہنما نہیں ہوتا، یہ خود ہی اپنے باپ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی سے آپ پوچھیں آپ کے والد محترم کا نام، وہ اپنا ہی نام بتا دے۔ آپ نے ستار بھائی سے پوچھا آپ کے والد کا نام کیا، ہوں گے ستار ہی ہے، تو یار ستار تو آپ کا ہے نا، تو آپ کے باپ کا نام کیا ہے، بولا تو ہے ستار ہے، ابے تو ابا کا نام کیا، بولا ہم اپنا باپ خود ہی ہے، ہم اپنا باپ، ہم ہی اپنا باپ ہے، یار آپ کا کوئی تو باپ ہوگا، نہیں نہیں میں اپنا باپ خود ہی ہوں۔ تو یہ جو نئے نئے آ رہے ہیں نا فتنے، یہ سب اپنے باپ خود ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا کوئی ہے ہی نہیں، ان کا کوئی پیچھے کوئی روحانی سلسلہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ تو ہم کہاں، ہماری اوقات نہیں ہے کہ کسی خانقاہ کے خلاف جو اتباع سنت پہ چلا رہی ہیں لوگوں کو اس کے خلاف ہم بولیں، تو کسی کی بات کو غلط نہ لے کے جایا کرو، اس کی بات کو صحیح رخ دیا کرو۔ سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں بتا رہا تھا فسادی کیا ہوتے ہیں۔ ہاں کچھ بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی اعتراض کر لیتے ہیں کہ وہ فسادی تو نہیں ہوتے، لیکن ان کی مینٹل اپروچ کم ہوتی ہے تو وہ اس حساب سے سمجھتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کہا، نبی نے کہا یہ تالوت ہیں، یہ تمہارے امیر ہیں، تمہیں خود ہی نے بولا تھا نا جہاد کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، اب یہ جہاد کے لیے کہ یہ کمانڈر ہیں، امیر ہیں، تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو یار ہمیں اگر سلیکشن کا کہا جاتا تو اختلاف ہوتا، دو دھڑے بن سکتے تھے، نبی کا قول حرف آخر ہوتا ہے، تو نبی نے کہہ دیا تو بس یہ تو پتھر پہ لکیر ہے، مان لو اس۔ تو کہنے لگے یہ والا نہیں چلے گا، یہ والا نہیں چلے گا۔ کیوں کیوں بھائی، یہ کیوں نہیں چلے گا؟ کہہ رہے ہیں نحنو احق بالملک منہ، ہم میں سے جو فلاں فلاں چند لوگ ہیں نا یہ زیادہ حقدار ہیں۔ ولم یوت ساتم من المال، اور اس میں سب سے بڑا فالٹ یہ کہ یہ غریب آدمی ہے، ہم پیسے والے ہیں اور یہ کیا ہے، غریب آدمی، غریب آدمی کو ہم کمانڈر نہیں بنا سکتے۔ اب نبی کتنی شفقت کر رہے ہیں قوم پر، ہونا تو یہ چاہیے نبی کہیں جب اللہ نے کہہ دیا تو اس کی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے مانو، لیکن ان نالائقوں کو سمجھانے کے لیے نبی کہہ رہے ہیں قالوا انا یکون له الملک قال ان اللہ زادہ علیکم، اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تم میں چنا ہے، وزادہ بسطتا فی العلم والجسم، دو کوالٹیز اللہ نے اس کو ایسی دی ہیں کہ یہی کمانڈر بننے کا اہل ہے، ایک تو جسم مضبوط ہے اور اللہ نے اس فیلڈ میں اس کو مہارت بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے۔ بھائی کمانڈر بننے کے لیے پوری آرمی کو کہ کمانڈ کرنا اور لڑائی کرنا دشمن سے، دشمن کی ٹرک کو سمجھنا کہ دشمن کہاں سے حملہ کر سکتا ہے اور کہاں سے اس کا دفاع کیا جا سکتا ہے؟ طاقتور دشمن سے لڑنے کے لیے فوج کی آرمی کو کون سی ٹرک استعمال کرنی پڑے گی؟ یہ ساری چیزیں یہ معلومات ہونی چاہیے، تب وہ آدمی کمانڈر بننے کا اہل ہے، اور دوسرا خود بھی صحت اچھی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے تھک جائے، سانس پھول جائے اور پتلی گلی سے نکل جائے۔ اسٹیشن پہ لا رہے ہیں کہ ہمارے کمانڈر صاحب کی طبیعت، شوگر لیول کیا ہو گیا ہے؟ ڈاؤن ہو گیا ہے۔ تو جو آرمی کا مورال اسی حساب سے، جن کا شوگر ڈاؤن نہیں بھی ہوئی نا، ان کا مورال بہرحال ڈاؤن ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے کمانڈر صاحب ہی ایسے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فائٹ کے لیے، لڑائی کے لیے صحت اور دشمن کی ٹرک، اس کا علم۔ تو یہ علماء نے یہ بات بیان کی ہے عقائد کی کتابوں میں کہ مسلمانوں کا کمانڈر بننے کا اہل وہ ہے جو جنگی امور میں مہارت رکھتا ہو۔ یہاں تک فقہا نے بیان کیا ہے کہ دو آدمی ہیں آپ کے پاس فوج کے کمانڈر یا امیر بنانے کے لیے، ایک نیک پرہیزگار ہے مگر جنگی امور کا تجربہ نہیں رکھتا، ایمان مضبوط، تہجد گزار، بہت نیک، اللہ کی محبت میں صبح و شام رونے والا، وقت پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقات و خیرات دیتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے اور اللہ ہو کی آوازیں اس کے دل سے آتی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ دوسرا ایسا نہیں ہے، دوسرا ایسا نہیں ہے، مگر اس کو لڑنا آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتا ہے کہ دشمن کے وار کہاں کہاں سے ہوتے ہیں، لڑا کیسے جاتا ہے، دشمن کی مکاریوں اور چالاکیوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے۔ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ عقیدے کی کتابوں میں جو بات ہوتی ہے بہت اہم ہوتی ہے، کہ یہ دوسرا خلیفہ بننے کا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ پہلے کو بنا دو گے یہ دعاؤں میں لگ جائے گا، لڑنا بڑھنا اس کو آتا نہیں، اور یہ پٹوائے گا، یہ کیا کرے گا؟ پٹوائے گا۔ جب دشمن حملہ کرے گا نا، توپیں تانے گا ان کی طرف، کہے گا سارے مسلح بچھا کے اللہ سے دعا مانگو، بہت بڑی آفت آنے والی ہے۔ لوگ کہیں گے بھائی چلاؤ، کہہ رہے یہ کلاشن کو چلتی کیسے ہے، یہ بم کیا ہوتا ہے، اللہ کا واسطہ یہ بموں کی باتیں میرے سامنے مت کرو۔ یہ میں کیوں اتنی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں؟ وہی موضوع جو میں نے کل بیان کیا تھا نا، پاکستان آرمی کو جتنا مرضی برا بھلا کہہ دو، لڑنے کی طاقت اور تجربہ کس کے پاس ہے؟ آرمی کے پاس ہے، انہی کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، باتیں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو چیز جس کو اللہ نے جس کا اہل بنایا وہ اسی کو رہنے دو۔ ہاں آرمی کو سدھارنا چاہتے ہو کہ یہ اچھی ہو جائے، اچھی ہوگی تو خیریں ہوں گی، تو آرمی جوائن کرو، اچھے لوگ آرمی میں جائیں تو آرمی کیا ہو جائے گی، گندے لوگ جائیں گے تو گندی ہو جائے گی۔ اب لوگ کہتے ہیں اس آرمی پر قادیانیوں کا قبضہ ہے، تو بھائی قادیانی آرمی میں جائے گا تو قبضہ کرے گا نا، تو آپ کیوں نہیں بھیجتے اپنے بچوں کو؟ آپ کہ ہم ترقی نہیں کر سکتے، تو یہ کیا بات ہے کہ قادیانی چلا جا سکتا ہے اور مسلمان نہیں جا سکتا؟ یہ بیوقوفوں والی باتیں، پروپیگنڈا ہے یہ، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنے آرمی میں آفیسرز ہیں تو تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں، کتنے آفیسرز ہیں جن کے علماء سے تعلقات ہیں، تو اگر یہ آرمی قادیانیوں کے مکمل کنٹرول میں ہوتی یا اسلام دشمنوں کے کنٹرول میں ہوتی، وہ تبلیغ میں وقت لگانے دیتے ان کو؟ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ پیڑے کھانے کے عادی ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں دو دن میں انقلاب آ جائے، اور بھائی یوں ہو جائے اور چھو منتر ہو جائے اور امام مہدی آ جائیں اور دجال پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، امام مہدی آنے والے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں وہ آئے پھر دیکھے کیا ہوتا ہے۔ او بھائی امام مہدی جب آئیں گے، وہ آئیں گے، آپ کے ذمے جو کام ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر آپ وہ کام نمٹائیں۔ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا، لاہور میں کسی نے مجھے فون کیا کہ لاہور کے جج نے اتنا الٹا غلط فیصلہ کیا اور یہ ایسے ہیں جج ویسے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ اپنے بچوں کو وکیل بناؤ، جج بناؤ، کیا خیال؟ آپ اپنے بچوں کو کیا بناؤ؟ آپ بنائی نہیں، آپ خانقاہ میں بیٹھے ہو، آپ تبلیغ میں وقت لگا رہے ہو، لگاؤ، پھر وہی میرے خلاف بیان آ جائے گا۔ تبلیغ کسی کے مخالف نہیں ہوں، تبلیغ میں وقت لگ رہا ہے تو اتنی سینس بھی پیدا ہو رہی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ جب وقت لگایا آپ کی سوچ تبدیل ہو گئی، اب آپ بولو میرا بچہ کیا بنے گا؟ جج بنے گا۔ اور اس کو پہلے 4 مہینے لگاؤ تبلیغ میں، بچے کو بولو بیٹا تم نے جج بننا ہے، تمہیں 4 مہینے اس لیے لگوا رہا ہوں تاکہ تم انسان کے بچے پہلے بنو اور جج کے بچے بعد میں بنو، پھر وہ جج بنے گا تو بہترین فیصلے کرے گا، وہ کوئی پابندی تھوڑی ہے وہاں پہ۔ تو بھائی اچھے لوگ جائیں گے، تو اچھے لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، نہ پولیس میں جاتا ہے اچھا آدمی، نہ فوج میں جاتا ہے۔ یہ تو شکر ہے کچھ اچھے گئے ہوئے ہیں تو معاملہ अच्छा देखो राहिल शरीफ अच्छा आदमी गया था ना, कैसा कराची की हालात बदल दिए उसने, वरना ना हमारे मोबाइल महफूज थे, दोबारा राहिल शरीफ के जाने के बाद दोबारा वही हालात पैदा हो गए। तो अच्छा आदमी अगर ऊपर जाएगा तो फैसले क्या होंगे, अच्छे होंगे। तो आप भेजो, खुद पढ़ो, जो जो टीन एजेस लड़के बैठे हुए हैं, हदफ बनाएं अपना, कोई हदफ ये बना, ये छोड़ दो डॉक्टर वॉक्टर का इतना फायदा नहीं है, डॉक्टरों की भरमार है, हर आदमी डॉक्टर बन रहा है, एमबीए कर रहे हैं, एमबीए से मुझे तो अजीब नफरत हो गई है, एमबीए वाला कुछ तकदीरें थोड़ी बदल सकता है, एमबीए करने वाला एक मुलाजमत करेगा, लगी बंदी तनख्वाह लेगा, उसकी कौम के नफ्स पे हाथ, कंपनी का मैनेजर बन के गुलाम बनोगे अल्लाह के बंदो, तनख्वाह लोगे और गाड़ी लेके जिंदगी गुजार दोगे। उन शोबों में जाओ जिन जिन शोबों में जाने के बाद कौम की तकदीरें आपके हाथ में होंगी, ब्यूरोक्रेसी में जाओ, ब्यूरोक्रेसी में ऐसा ऐसी फील्ड में जाओ कि आपके हाथ में क्या होगी, कौम की तकदीरें, आप खेलोगे कौमों की किस्मत से, आप एमबीए करके कंपनी में कमाऊ पूत बन जाते हो, लगी बंदी तनख्वाह मिल रही है, और जितनी मेहनत करोगे फायदा आपको नहीं होगा, फायदा किसको होगा, कंपनी को होगा, आपको एक लगी बंदी तनख्वाह देके रिटायर कर देंगे थोड़े दिनों में। इसलिए मुलाजमत से बड़ी नफरत है हमको, ये मुलाजमत मुसलमानों में बहुत बाद में आई है, मुसलमान ताजिर हुआ करते थे, ताजिर की भी, ताजिर जो है ना उसकी भी हाथ में लोगों की तकदीरें होती हैं, पता है आपको, ताजिर भी ताजिरों से आर्मी वाले मशवरे लेते हैं, ताजिरों को पूरी दुनिया का इल्म होता है, रेट बढ़ा दिया, रेट घटा, यहूदी तिजारत पे आया है, तिजारत में इसीलिए आया है कि उसको पता है कि तिजारत अपने हाथ में होगी तो पूरी दुनिया की तकदीरें हमारे हाथ में होंगी, तिजारत में आगे बढ़े, ब्यूरोक्रेसी में आगे बढ़े, जज बने, आर्मी में जाएं, पुलिस में जाएं, आप क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लिख के क्या बन जाते हैं, कमाऊ पूत बन जाते हैं, किसी बड़े सेठ के मुलाजिम बन जाते हैं, वो आपको 1-2 लाख तनख्वाह देगा, खाओगे पियोगे बच्चे पैदा करोगे और मर जाओगे। नहीं आई मेरा ख्याल, हमारे एक रिश्तेदार थे, उनके पास दो ऑप्शन थे, मर्चेंट नेवी और आर्मी, उनका ये कहना था मैं आर्मी में जाऊंगा, जबकि पैसा किस में था, मर्चेंट नेवी में ठीक ठाक पैसा है, बड़ी अच्छी सोच थी लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ, अगर वो आर्मी में आज होते बहुत कुछ तब्दीलियां कर चुके होते, वो किस में चले गए, मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी में ठीक ठाक पैसा है मगर आपकी कोई सुनता नहीं है, यानी आप किसी को क्या, मर्चेंट नेवी के कैप्टन की क्या कोई ये थोड़ी कि वो कोई कानून बना के मुल्क में नाफिज कर दे, तो इन चीजों की तरफ जाओगे तो क्या होगा, इनकलाब आएगा और वो जायज इनकलाब होगा, कानून के दायरे के तहत इनकलाब होगा, उस इनकलाब को दुनिया मानेगी, समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल, रहने दें वही ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, फिर तबलीग में भी वक्त लगाओ क्योंकि वो भी जरूरी है भाई, वरना इनकलाब के चक्कर में जब उस माहौल में जाओगे तो थोड़े दिनों में वैसे ही हो जाओगे, सोच के क्या गए थे, जब जजों में वकीलों में बैठोगे ना और खान बुजुर्गों के पास नहीं जाओगे, तबलीग में वक्त नहीं लगाओगे, तो वकीलों के जब देखोगे दो नंबर ही कर रहे हैं, तो आए थे वकीलों को सीधा करने, थोड़े दिनों में खुद दो नंबर बन जाओगे, और फिर जो आदमी बाकायदा इखलास के साथ दो नंबर बनता है वो रिकॉर्ड सारे तोड़ देता है, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये वाला हमें कबूल नहीं है, ये पैसा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इनके पास इल्म है, यानी ये जो लड़ाई का इल्म अल्लाह ने इसको दिया है और सेहत अच्छी है, तो यही है, फिर क्या है, इसका मतलब तकवे की नफी नहीं है, तकवा तो तकवे के बगैर तो अल्लाह की मदद नहीं आती, बताना ये मकसद है कि सिर्फ तकवा नहीं है, जाहिरी असबाब इख्तियार करना जो दुनिया में कामयाबी के हैं वो जरूरी हैं, वो इतने ही जरूर बल्कि तकवे का हिस्सा है वो। तो बहरहाल नबी ने कहा कि यही है, तो फिर मान लिया उन्होंने और बताया कि इनकी ये निशानियां हैं, ताबूत आएगा जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की कुछ छोड़ी हुई चीजें होंगी, वाकया लंबा है मैं बहुत समेट रहा हूं। फिर क्या हुआ, तालूत अलैहिस्सलाम के लश्कर में की क्यादत में ये बनी इसराइल का लश्कर गया है, चाह नहीं रहे थे लड़ना लेकिन चले गए। अब मुकाबला था जालूत से, जो दुश्मन का कमांडर था वो कौन था, जालूत, और दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा तादाद थी। तो अब अल्लाह ने इनको का इम्तिहान लिया, امتحان یہ لیا کہ نبی نے ان سے کہا کہ راستے میں نہر آئے گی، دریا آئے گا، پیاس لگ رہی ہوگی مگر اس سے پانی نہیں پینا، اس سے پانی نہیں پینا. جو پانی پیے گا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو نہیں پیے گا صبر کرے گا وہ مجھ میں سے ہے. وہ نہر آئی ہے، اکثر نے پانی پی لیا، تھوڑے سے لوگ رہ گئے جنہوں نے نہیں پیا. اس گناہ کی نحوست یہ پڑی ہے کہ ایک تو لشکر کی تعداد ویسے ہی زیادہ تھی، لشکر یعنی دشمن کے لشکر کی تعداد، ان کی اپنی تعداد کم تھی، تو گناہ کی وجہ سے ان میں اور کم ہمتی پیدا ہو گئی. گناہ جو ہے نا وہ تو انسان کو کم ہمت بنا دیتا ہے، کم ہمتی پیدا ہو گئی. کم ہمتی پیدا ہوئی اور شیطان نے ان پر حملہ کر دیا اور یہ کہنے لگے لا طاقت لنا الیوم بجالوت وجنودی، اتنے بڑے لشکر اور جالوت جیسے طاقتور کمانڈر سے ہمارے لیے لڑنا ممکن نہیں، اور بھاگ گئے میدان جنگ سے. وہ جو تھوڑے سے رہ گئے تھے بنی اسرائیل میں، انہوں نے کہا کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. دیکھو پیغمبر نے جب لڑنے کا حکم دیا ہے تو یہ جہاد فرض عین ہے نا. اگر اس میں شکست کا عنصر ہوتا تو اللہ یہاں لڑنے کا حکم نہ دیتے. تو کتنی دفعہ اللہ نے کمزوروں کو طاقتور پہ غالب کیا ہے، لہذا اللہ غالب کرے گا، ہمت کرو. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم نہیں لڑ رہے. جب لڑائی ہوئی ہے وہ تھوڑے سے لوگ میدان میں آ کے کھڑے ہو گئے، وہ اور تھوڑے سے رہ گئے تھے، اور ان کا کتنا حوصلہ کہ اپنی قوم کو بھاگتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں، ایسے میں تو اور حوصلہ ڈاؤن ہوتا ہے. مگر وہ بہت ہی بنی اسرائیل کے منجے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے پانی بھی نہیں پیا اور اپنی قوم کو بھاگتے ہوئے دیکھا، پھر بھی میدان میں ڈٹ گئے اور قوم کی طاقت سے بھی متاثر نہیں ہوئے. اور جب لڑائی کا میدان گرم ہوا ہے تو اتنی زور کی لڑائی ہوئی ہے، دشمن نے اتنا سخت حملہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ تھوڑے سے ایمان والے لوگ اللہ سے دعا مانگنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق نہیں چاہیے، صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے، یہاں ہمارے لیے مقابلہ ممکن. ایسے موقع پہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. اسباب پورے اختیار کر لو، ہم کیا کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے پیڑے کھانے کے عادی ہیں. وہ ایک مولوی صاحب شہادت کی بہت دعا مانگتے تھے، اللہ مجھے شہادت چاہیے. کس نے کہا مولوی صاحب جہاد پہ تو آپ جاتے نہیں ہیں، حلوے میں تو کوئی بم رکھ کے دے گا نہیں آپ کو، ہے بھائی حلوے کھاتے رہتے ہیں تو شہادت کہاں سے ملے گی. تو وہ اتنی سخت لڑائی تھی کہ اب اللہ سے کیا کر رہے ہیں، کیسے عجیب افراغ کہتے ہیں عربی میں انڈیلنا، ایک ہوتا ہے نا کسی پہ چھڑکنا، ایک ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دینا، انڈیلنا کہتے ہیں پوری بالٹی اٹھا کے کسی کے سر پہ ایسے ڈال. اے اللہ تھوڑے سے صبر سے کام نہیں چلے گا، افرغ علینا صبرا، تو صبر کی بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے سروں پہ انڈیل دے، بہت سخت تیری، ورنہ اتنی سخت لڑائی میں پاؤں قدم نہیں جم سکتے. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو زمین پہ جما دے، گاڑ دے، ایسا نہ ہو پیچھے ہٹ جائیں. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کہاں نقشہ ناکامی کا تھا اللہ نے دعا قبول کی، فہزموہم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اس چھوٹی سی جماعت نے اس بہت بڑی جماعت کو شکست دے دی. اور اس چھوٹی سی جماعت میں داؤد نام کے جو بنی اسرائیل کے تھے، جن کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی، انہوں نے اور زیادہ بہادری دکھائی ہے. ویسے تو یہ تھوڑی سی جماعت بہت بہادر اور اللہ کے خوف سے ڈرنے والی، ان میں جو داؤد تھے انہوں نے کس کو قتل کیا، جالوت کو. انہوں نے کہا کہ ورنہ کمانڈر کو نشانہ بنانا آسان نہیں ہے، اسپیشل انہوں نے جا کے وقتل داؤد جالوت، داؤد نے جا کے کس کو قتل کیا ہے. یہ تھا ہمارا ماضی، یہ تھے مسلمان. آج کوئی نیک آدمی ہو جتنا عجیب سا ہوگا، اب بتاؤ داؤد علیہ السلام میں کوئی صلاحیتیں ہوں گی نا کہ میدان جنگ میں لڑے ہیں اور ایسی فائٹ کی ہے، کچھ بازوؤں میں طاقت ہوگی، کچھ تلوار میں طاقت ہوگی، تلوار چلانا جانتے ہوں گے اتنے زاویوں سے اور جنگ کے حربے جانتے ہوں گے، تبھی تو جا کے ڈائریکٹ کس پہ وار کیا ہے، جالوت پہ، کہ کمانڈر کو ماروں گا میں. یہ مہارت کے بغیر، بازوؤں میں طاقت کے بغیر، اچھی صحت کے بغیر ممکن ہے؟ تو صحت کا خیال رکھتے ہوں گے نا بھائی، ایکسرسائز کرتے ہوں گے یا کچھ جسمانی وہ، تبھی تو اتنی، ورنہ کوئی ایسا آدمی جس کو نہ کھانے کا پتا نہ سونے کا پتا، उसकी शुगर कभी चढ़ रही है, कभी शुगर गिर रही है, कभी गुर्दों के मसाइल, कभी ब्लड प्रेशर हाई, कभी ब्लड प्रेशर डाउन, वो ये काम कर सकता है? दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जाके जालूत पे वार किया और फाइट करके उसको जान से मार दिया, मार दिया उसको। ये नहीं कि जाके उसको गले लगाया कि मैं कैसे इंसान को मारूं। ओ भाई, जब मैदान जंग होता है तो अल्लाह को बहादुरी पसंद होती है, वैसे अल्लाह को एहसान पसंद है, थैंक यू, मजे की बातें करो। मैदान जंग के उसूल अलग होते हैं। तो जब जाके मारा है तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह को दाऊद अलैहिस्सलाम का ये स्टाइल पसंद आया, ठीक है ना, अंदाज पसंद आया। अंदाज को हमारी जबान में स्टाइल कहते हैं। अल्लाह को उनका ये अंदाज पसंद आया कि मेरी खातिर ऐसी कुर्बानी और ऐसी बहादुरी। आताहुल्लाहुल हिकमा, अल्लाह ने उनको हिकमत भी दी, नबूवत भी दी, और अल्लाह ने उनको बादशाहत भी दे दी। आइंदा के लिए कौन सेलेक्ट हो गया अमारत के लिए? दाऊद अलैहिस्सलाम कमांडर बन गए, और कमांडर बनने के बाद बादशाह बन गए। सब बनी इसराइल उनके, वो जो नबी थे ना जिनकी क्यादत में लड़े थे, वो किसको खिलाफत देके चले गए? दाऊद अलैहिस्सलाम। और जब इतने जो कमांडर जब बहादुर होता है ना, तो नीचे वालों में भी हौसला पैदा होता है। आजकल जितने यहां पर अल्लाह माफ फरमाए नेक लोग हैं, जो माशाल्लाह बहुत सारे जिहाद विहाद कर रहे हैं, तो मुशाहिदा ये होता है कि इनमें से अक्सर के कमांडर कभी देखा नहीं कि वो, समझ में आ रही है ना, वो कभी देखा नहीं कि वो भी कभी, यानी जिहाद, मैंने सुना है कि कभी जिहाद पे गए हों या कर रहे हों, तो वो रिपोर्ट यही है, बाकी अल्लाह बेहतर जान। जितनी भी तंजीमें हैं देख लें आप इनके बड़ों को, तकरीरें हैं, तकरीर अच्छी होती है। खैर, कहीं बात कहीं और ना निकल जाए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने क्या किया, हाँ पब्लिक जाती है, पब्लिक जा रही है, कश्मीर के नाम पे जितना जिहाद हो रहा है पब्लिक जा रही है, पब्लिक बहुत जा रही है, शहीद भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो चलाने वाले हैं ना वो क्या करते हैं, वो शहादत के फजाइल सुन के रोते हैं और पब्लिक को रुलाते हैं, लेकिन शहादत के लिए कभी उनको ये नहीं हुआ कि यार इतने बच्चे हमने कश्मीर में शहीद करवाए तो चलो हम भी थोड़ा सा गोली खा के आ जाए वहां। रिपोर्ट आई है, हो सकता है गलत रिपोर्ट हो सकता है गलत खबरें हो, हमें क्या पता भाई, लेकिन रिपोर्टें इस किस्म की आ रही हैं। तो इसलिए खैर कहां से कहां बात चलेगी। तो वो जो थे, वो जो दाऊद अलैहिस्सलाम थे ना, कि फिर उनकी बादशाहत कायम हुई है, फिर उन्होंने इस मुल्क पे कब्जा किया, बैतुल मुकद्दस पे कब्जा किया, वहां जो है ना अल्लाह के दीन का झंडा गाड़ा। उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो लड़ाई लड़ी है दुनिया में, घोड़े दौड़ाए हैं, जो फाइट की है, बहुत बड़े इलाके पर दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम हो गई। और दाऊद अलैहिस्सलाम बे इंतहा इबादत गुजार थे, रात उनकी तहज्जुद में गुजरती और दिन उनका रोजे में गुजरता। रोजा रखने से कभी भी इंसान कमजोर नहीं होता, इतने ताकतवर थे, रोजे रखते थे। इससे पता चलता है रोजे से कमजोरी नहीं, रोजे से सेहत अच्छी होती है, ये दिमाग से वसवसा निकाल दो। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा होता कैसा था? वो बड़ा टेक्निकल किस्म का रोजा था जो सबसे मुश्किल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अफजल रोजा वो रोजा है जो दाऊद अलैहिस्सलाम रखते थे। पूरी जिंदगी ऐसे एक दिन रोजा एक दिन नागा, एक दिन रोजा एक दिन नागा, एक दिन रोजा एक दिन नागा। इसको सबसे अफजल रोजा क्यों करार दिया? इसलिए कि रोजे का मकसद जिस्म को कमजोर करना नहीं है, रूहानी ताकत बढ़ाना है। अगर आप रोजाना रोजा रखेंगे सारी जिंदगी, फिर यकीनन जिस्म कमजोर होगा, क्योंकि रोज अगर रखते ही चले जाएंगे ना नागा ही नहीं होगा। जिस्म कमजोर होगा, रूहानी कुव्वत नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप रोजे के आदी हो जाएंगे थोड़े दिनों में। जिस चीज का इंसान आदी हो जाता है फिर उसमें मुजाहिदा खत्म। अब एक दिन रोजा हो अगले दिन नागा हो, जिस्मानी तो कुव्वत भी बहाल रहेगी और रोजे की आदत पड़ेगी नहीं। हर दिन रोजा रखना सख्त मुश्किल लगेगा, बहुत नफ पे, क्योंकि एक रूटीन में जब हम आते हैं ना आदत पड़ जाती है उसकी। जैसे रमजान में आदत पड़ गई, मैं रोजाना उठ रहे हैं, ऑटोमेटिक तरीके से उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, पेट में जा रहे हैं, नमाज पढ़ने आए, ऐसे जैसे रोबोट नहीं होता, वापस चले गए, उधर पिलर पे बैठे थोड़ी गपशप लगाई, उधर जाए सो गए, फिर उठे लेटरिन में गए नहाए धोए जोहर के लिए आ गए, वो रूटीन में आ जाता है ना इंसान। عشاء کے بعد بیٹھے، تراویح کے بعد بیان کیا اور چل دیے. تو جو چیز روٹین میں آتی ہے اس کے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ عادی. روٹین سے ہٹ کے جو کام ہوتا ہے، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، تو وہ بڑا مشکل ہے. داؤد علیہ السلام نے ساری زندگی اس مشکل میں گزاری ہے، ایک دن روزہ رکھیں گے ایک دن ناغا. اس سے صحت اچھی رہتی ہے، کیونکہ روزانہ کھانا ضروری نہیں ہے، اس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تھوڑا کھانا اچھا ہے انسان کے لیے. اور رات کو کیا تھے؟ تہجد گزار. اتنی عبادت کرتے تھے. تو اللہ نے اور داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزے دیے تھے، کیونکہ جب انہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تو اللہ نے بھی ان کو نوازا. ان میں داؤد علیہ السلام کے معجزوں میں تین معجزے اللہ نے خاص ذکر کیے ہیں. نمبر ایک، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا اللہ نے. جنگوں میں ضرورت تھی، اتنی فیکٹریاں کے لوہے بنا بنا کے زرہیں بنائے، اللہ نے کہا تیرے ہاتھ میں لوہا آتے ہی نرم ہو جائے گا، جہاں چاہو ڈھال دو. تو داؤد علیہ السلام نے زرہیں بنانا شروع کی ہیں. یہ تھے دیندار پہلے زمانے کے. آج دیندار آدمی کو ٹیکنالوجی سے کوئی واسطہ نہ، جسمانی قوت سے نہ ٹیکنالوجی سے. یہ بھی ایک قسم کی ٹیکنالوجی تھی نا جو اللہ نے معجزے کے طور پہ دے دی. نہ وہ لڑنا جانتا ہے نہ بھاگنا جانتا ہے. کسی نمازی بھائی کو بولے یار ذرا یہاں سے وہاں تک بھاگنا، نہیں بھاگے گا. بولے یہ کیوں بھاگوں میں، کیسے بھاگوں میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں کیسے بھاگوں بھائی، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں کیسے بھاگوں، میں اچھا لگوں گا نمازی داڑھی کے ساتھ بھاگتا ہوا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ وہ لاٹھی چلاتے تھے نا، بنوڑ بہت تیز چلاتے تھے، اس کے لیے بڑی کلاوازیاں کھانی پڑتی تھیں. تو ایک دن وہ لاٹھیاں چلا رہے تھے اور ان کے ساتھ اور بھی علماء تھے، تو کسی نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے شکایت کی کہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہو کے اچھل رہے ہیں یہ لوگ، ان کو شرم نہیں آتی، اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے یہ مولوی اچھل رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، کیسے اچھل رہے ہیں یہ. تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے فرمایا داڑھی کا وردن تو ایک چٹانک بھی نہیں ہوتا بھائی، اسے رکھ کے اچھلنا کوئی مشکل نہیں. یا تو داڑھی کے 6-7 کلو کی ہوتی پھر اچھل رہے ہوتے، تو کہتے یار کیسے اچھل رہے ہیں، ایک چٹانک کا وزن بھی نہیں ہوتا، وہ رکھ کے بھی اچھل سکتا ہے یار. صحابہ کرام گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے، ان کی بھی داڑیاں ہوتی تھیں. تو یہ دماغ سے نکال دو، داڑھی والے کو، نمازی آدمی کو دوسرے سے زیادہ چست ہونا چاہیے. بیٹھا ہے تو ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، توند آگے کو جا رہی ہے، ہل نہیں رہا، مطالعہ کر رہا ہے تو وہ اسٹائل ہے، چل رہا ہے تو ایسے رڑتا جا رہا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کو، یا کیا ہو رہا ہے. تو یہ نمازی بھائی ہمارے جتنے یہ دیندار لوگ ہیں، ان کو بہت زیادہ، یہ ہمارے اسلاف کی، پیغمبروں کی، صحابہ کی سنت ہے. سارے پھرتیلے ہوتے تھے، سارے چست ہوتے تھے. کسی کو اللہ نے بیماری کے طور پر موٹاپا دے دیا وہ تو الگ بات ہے. میں تبھی کہہ رہا ہوں کسی بھاری جسم والے پر طنز مت کرو، قدرت کی طرف سے بھی ہوتی ہیں چیزیں. امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، بے انتہا ذہین اور چست تھے مگر بہت زیادہ موٹے تھے. لیکن کتنے ذہین تھے. امام شافعی کہتے ہیں میں نے موٹے لوگوں میں محمد ابن حسن جیسا ذہین نہیں دیکھا. تو بھاری جسم تھا. تو بھاری جسم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، مذاق اڑانا کس کا مقصد ہے؟ سست لوگوں کا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو خیر اب کیا ہوا ہے؟ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے تین معجزے بڑے زبردست دیے. ایک، لوہا ان کے ہاتھ میں نرم، اس سے زرہیں بناتے تھے، فوجیوں میں تقسیم کرتے تھے. دوسرا ان کو جو اللہ نے معجزہ دیا، خوبصورت آواز. اتنی خوبصورت آواز تھی داؤد علیہ السلام کی کہ جب وہ تلاوت فرماتے زبور کی، اور ان کو اللہ نے کتاب بھی دی زبور، جب تلاوت کرتے تھے تو پرندے آ کے جمع ہو جایا کرتے تھے، پرندے جمع ہو جاتے تھے غول کے غول. اور چار معجزے دیے جو بڑے بڑے معجزے. اور تیسرا معجزہ اللہ نے ان کو دیا کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو یا جبال اویبی ماہو الطیر، پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے. ایسی کیفیت میں ان کا ذکر ہوتا تھا اللہ کو یاد کرتے تھے کہ پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھی، پہاڑوں سے بھی آوازیں آتی تھی لا الہ الا اللہ کی. تو بعض صوفیہ کے ایسے واقعات منقول ہیں کہ جب وہ ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ پتھروں سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی تھیں. اس طرح کے واقعات بزرگان دین میں بھی منقول ہیں. بہرحال داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا. اور چوتھا معجزہ ان کو یہ ملا، وفصل الخطاب، زبردست انداز بیان. جب خطاب کرتے تھے قوم میں، تقریر کرتے تھے لوگوں پر، وجد تاری ہو جاتا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے بولنا آنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. جن لوگوں کو بولنا نہیں آتا وہ بولنا چاہ کیا رہے ہوتے ہیں اور منہ سے نکل کچھ اور رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنا اظہار معافی ضمیر کر نہیں پاتے, بات سمجھا نہیں پاتے, جس سے لڑائیاں ہوتی ہیں. کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کہہ کیا رہے ہیں, ایکچولی کر کے پھر اس کو سیدھا کرتے رہتے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کو بولنے کی جو طاقت تھی, وہ فصل الخطاب, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے رکھ دیتے جب تقریر کرتے تھے نا, خطاب کرتے تھے اپنی قوم سے, اتنی زبردست. اچھا یہ عجیب بات ہے, بولنے کا ملکہ اللہ نے صرف علماء کو دیا ہے. میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو عالم نہ ہو اور اس کو بولنا آتا ہو. حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کتنے بڑے بانی پاکستان تھے اور کتنے مسلمانوں کے خیر خواہ تھے, لیکن تقریریں وہ کس سے کرواتے تھے؟ علماء سے. جلسوں میں, ان کے بہت سارے جلسوں میں جو تقریریں کی ہیں وہ کس نے کی ہیں؟ بولنا کس کو آتا تھا؟ ان کی سپیچ ہوتی تھی, بڑی مہذب ہوتی تھی, مگر جو ہوتا ہے نا خطابت کے جوہر دکھا دینا اور لوگوں کو گرما دینا, یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ نے ہمیشہ سے علماء کو یہ ملکہ دیا ہے. تو کیونکہ اللہ ان سے تبلیغ کا کام لیتا ہے نا, تو ان کو بولنے کا سلیقہ سکھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ داؤد علیہ السلام کا کام تھا. اب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت پھیلتی پھیلتی کہاں تک چلی گئی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے, داؤد علیہ السلام کے بہت بیٹے تھے, سینکڑوں تھے, کیونکہ داؤد علیہ السلام نے 700 شادیاں کی تھیں. اگرچہ رمضان میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے, لوگ ایک میسج آیا تھا کسی کا کہ یہ رمضان میں آپ کس قسم کی شادیوں کی باتیں کرتے ہیں, لیکن بہرحال داؤد علیہ السلام نے تو رمضان میں کی تھی یا شوال میں کی تھی مجھے پتہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, تو باندیاں بہت تھیں. تو تبھی یہودیوں نے اللہ معاف فرمائے اپنے ہی پیغمبر کو, ان میں سے بعض لوگوں نے معاذ اللہ عیاش لکھا ہے, نقل کفر کفر نباشا, کیا لکھا ہے؟ معاذ اللہ عیاش تھے. تو ایسے نالائق ہیں, اپنے پیغمبروں پر بھی تہمت, پیغمبروں کو بھی, تو یہ اپنے پیغمبروں کو معاف نہیں کیا, ہمارے پیغمبر کو کیسے معاف کریں گے یہ؟ تو اس لیے ان لوگوں سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان کے پاس وسائل تھے, قوت اتنی تھی, طاقت اتنی تھی, تو وہ 700 کے 7000 بھی رکھ لیتے. دوسری بات یہ کہ آپ سے پیسے لے کے تھوڑی کیے تھے انہوں نے, جو آپ کو اعتراض ہو رہے ہیں بھائی, جو کہنا یہ انہوں نے اتنی کیوں کی تھی, تو بھائی تم سے پیسے لے کے کی تھی بھائی. ان عورتوں کو اعتراض ہونا چاہیے نا کہ وہ کہہ رہی ہم پہ 700 سوکنے, وہ کہہ رہی ہیں, وہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ داؤد علیہ السلام جیسے جوان خوبصورت اور اتنی زبردست آواز, تو عورت 700 نمبر پر بھی ان کی سوکن بننا قبول کر رہی ہے اور پچھلی والی نہیں بھاگ رہی, وہ کہہ رہی ہمیں ان سوکنوں کے ساتھ بھی یہ داؤد قبول ہیں, تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ ایک دفعہ کیا ہوا, کسی نے کسی مولوی صاحب پہ طنز مارا, ابے یہ کیا شادیاں وادیاں کر رہے ہیں یار, ابھی دوسری بھی نہیں تیسری بھی کر لی. تو اس نے کہا کیا آپ سے پیسے لے کے کیے انہوں نے؟ تو اپنے پیسوں پہ کر رہے ہیں تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو عجیب بات ہے, یہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اتنی عمر میں 9 سال کی جوان لڑکی سے نکاح کیا, تو بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو جب تکلیف نہیں تھی, وہ خوش تھی شادی پہ, تو پھر آپ کو پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ آپ کہتے ہو بچی پہ ظلم ہو, تو وہ کہہ رہی میں نے تو اس سے اچھا رشتہ ہی نہیں کوئی کائنات میں. تو جب وہ خوش ہیں, میاں بیوی خوشی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے ان کی, تو کسی یہودی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے یا آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ غامدی صاحب نے تو اس اشکال کا جواب دینے کے لیے نا 19 سال عمر بنا دی کہ نہیں جی 9 سال نہیں تھی, امی عائشہ کی عمر 19 سال تھی, کھینچ تان کے کر دیا. لیکن انگریز 19 سال پہ بھی خوش نہیں ہوگا, کیونکہ 50 سال کی عمر میں کسی 19 سال کی لڑکی کی شادی 50 سال سے کی جائے تو ہمارے عرف میں اس کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. تو بےچارے کوشش میں کر رہے ہیں کہ انگریز خوش ہو جائیں, لیکن وہ انگریز پھر بھی خوش نہیں ہوگا. اس لیے جو جیسا ہے نا اس کو ویسے ہی رہنے دو. عربوں میں رواج تھا کم عمر لڑکیوں کی شادی بڑی عمر کے لوگوں سے ہوتی تھی, اور آج بھی رواج ہے, اور اسلام میں اس کو معیوب نہیں سمجھا گیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ کم عمر کی لڑکی کی شادی جب بڑی عمر کے آدمی سے ہو رہی ہے, تو اس بڑی عمر کے آدمی میں کوئی ایسی کوالٹی ہوتی تھی جس کی وجہ سے اس کی عمر کو اگنور کیا جاتا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرے خیال بھائی, اس میں کوئی ایسی کوالٹی تھی, ورنہ خامخواہ میں کوئی یہ کام تھوڑی کرے گا, خامخواہ میں تھوڑی کرے گا یہ کوئی کام. اس میں کوئی کوالٹی, وہ پیغمبر تھے. اسی طرح بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اور کوئی کوالٹی ہوتی ہے اس کے اندر. تو بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے, تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا دیا؟ بیٹا دیا جس کا نام تھا سلیمان. وورث داؤد سلیمان, اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جو معجزے دیے ان کی تعداد داؤد علیہ السلام سے بھی زیادہ, اور دونوں باپ بیٹے جج بن کے لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے. دیکھو جج کا عدالت کا نظام بھی کس کے ہاتھ میں تھا؟ ان کے ہاتھ. اس سے پتہ چلتا ہے جج بننا بہت بڑی بات ہے. اللہ نے پیغمبروں کو بنایا جج. جج بن کے صحیح فیصلے کرو تو یہ پیغمبروں کی سنت زندہ ہوگی. تو پھر کیا ہوا ہے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی. علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء. ہر چیز اللہ نے ان دونوں کو دی ہے, باپ اور بیٹے کو. تو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی پھر لمبا ہے, کل آخری بیان ہوگا. تو انشاءاللہ پھر میں سلیمان علیہ السلام کے واقعے پر کچھ روشنی ڈالوں گا. ابھی کافی وقت ہو گیا ہے تو اس کو ہم یہیں بند کر دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ میری کئی سالوں کی نمازیں اور روزے قضا ہیں تو ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کئی سالوں کی نمازیں اور روزے ادا کر لیں, یہ طریقہ ہے, یہی طریقہ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ؟ جتنے سالوں کی نمازیں ہیں اتنے سالوں کی نمازیں پڑھیں. نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ فجر پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں قضا ہیں ان میں جو نماز سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں, ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ یہ نیت کریں. ظہر جب پڑھیں تو آپ کہیں میرے ذمے ظہر کی جتنی نمازیں قضا ہیں ان میں جو سب سے پہلی نماز ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. جب بھی نیت ہوگی تو یہی ہوگی. جب آپ دوبارہ فجر پڑھیں گے پھر آپ یہی نیت کریں گے میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلی نماز. کیونکہ وہ جو آپ نے پڑھ لی ہے نا وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے. نہیں یاری نا, وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے تو وہ خود بخود دوسری نماز پہلے نمبر پہ آ جائے گی ان نمازوں میں جو آپ کے ذمے میں ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح آپ ایک ڈائری میں نوٹ کر لیں کہ کتنے سال کی نمازیں, اندازہ ہی ہوگا, یقین تو نہیں ہو سکتا کتنی سال کی فجر ہے. بعض لوگ فجر کم پڑھتے ہیں ظہر زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ ظہر کم رکھیں فجر زیادہ رکھیں, ٹھیک ہے نا؟ تو جمعے کتنے آئے ہیں, یہ سارا حساب کر کے ایک اندازہ ہی ہوگا, اس کا یقین نہیں ہو سکتا. تو اندازے سے کر لیں اور جتنی جتنی نمازیں پڑھتے جائیں ڈائری میں سے وہ کاٹتے جائیں. بعض لوگ ڈائری کا نظام نہیں رکھتے, حافظے پر اعتماد کرتے ہیں, وہ ساری زندگی کنفیوز رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, ان کو یہی نہیں پتا چلتا کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اس لیے حافظے پر اعتماد نہ کریں, ڈائری میں باقاعدہ نوٹ کریں اور جتنی نمازیں ہوتی جا رہی ہیں ان کو کاٹتے چلے جائیں. تو انشاءاللہ یہ نمازیں آپ کی امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے, جس اسپیڈ سے آپ پڑھ رہے ہیں اس میں تو یہی ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے یہ نمازیں آپ کی امید ہے کمپلیٹ ہو جائیں. تو بھائی 24 گھنٹے میں کم از کم ایک دن کی نماز لازمی پڑھو. ایک دن کی بھی نہیں پڑھ رہے تو پھر گناہ ہونے کا خطرہ ہے بہت سخت. اور ایک دن کی اگر پڑھ رہے ہو تو اگر موت آ گئی تو وصیت کر کے جاؤ, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں, کیونکہ انسان اس سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے نا. اب ایک دن میں 5 نمازیں فرض بھی پڑھنی ہے پھر قضا بھی پڑھنی ہے تو اور بھی تو کام کرنے ہیں نا. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اولوالعزم ہوتے ہیں کہ وہ ایک دن میں 5 دن کی نمازیں قضا پڑھ لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے, وہ تقریباً 50 سال کی عمر میں دین پر آئے, گورنمنٹ میں کسی ادارے میں آفیسر تھے. 50 سال کی عمر میں جب آئے ہیں تو ایسا انقلاب آیا ان میں کہ انہوں نے 50 سال کی عمر میں عالم بھی بنے, وہ حافظ بھی بنے, اور میرا خیال ہے کتنے 40-50 سال کی قضاء عمری انہوں نے ایک سال میں نمٹا لی. ہم جب بھی جاتے تھے ہر وقت نماز پڑھ رہے ہوتے تھے یا تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور مدرسے میں پڑھ بھی رہے ہوتے تھے, ایسا ٹائم کو مینج کیا انہوں نے. تو ایسے لوگ بھی ہیں لیکن بہرحال شارٹ ہیں ایسے لوگ. تو آپ ایسے نہ بنے, اتنا ہی کر لیں کہ 24 گھنٹے میں کم از کم ایک دن کی. پھر قضاء عمری پڑھنے کا کوئی ٹائم متعین نہیں ہے. فجر کے وقت میں ظہر کی پڑھ سکتے ہو, ظہر کے وقت میں فجر کی پڑھ سکتے ہو, مکرو وقت نہ ہو. مکرو وقت جو سورج نکلتے ہوئے, زوال کے وقت اور سورج غروب ہوتے ہوئے. فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں قضاء. فجر اور عصر کے بعد نوافل تو نہیں پڑھ سکتے مگر قضاء عمری پڑھ سکتے ہو. وتر بھی پڑھنے پڑیں گے. احناف کے ہاں وتر کی نماز کیا ہے؟ واجب ہے. اس پہ دلائل کیا ہیں یہ کل, کیونکہ آج کل کلپ ایسے آ رہے ہیں کوئی واجب واجب کچھ نہیں ہوتا اور یہ سنت موقع کچھ نہیں ہوتا, یہ بھی آ رہے ہیں کلپ مارکیٹ میں. تو وہ نہیں, فجر کی سنتیں نہیں پڑھیں, بس فرائض پڑھیں گے. فرائض پڑھیں اور وتر پڑھیں, ٹھیک ہے نا؟ اور فرائض میں یہ آسانی ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کچھ نہ بھی پڑھیں تو بھی بول لینا چلے گا. فرض کی تیسری رکعت میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی بقدر کھڑے رہیں تو بھی نماز ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا؟ تو فجر یعنی فرض کی تیسری اور چوتھی, وتر میں تیسری رکعت میں پڑھنا پڑے گا. فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں چاہیں آپ مختصر قرات کر لیں, تیسرا کلمہ پڑھ لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے, بہتر ہے سورہ فاتحہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ بھی, اور اس سے نماز آپ کی مختصر ہو جائے گی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.